الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، ما بعد. فوز بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آج بدھ کا دن ہے اور بدھ کے دن ہمارے ہاں مکتوبات شریف، جو حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا مکتوبات شریفہ ہے، ان کا درس ہوا کرتا ہے. تو آج انشاءاللہ مکتوب نمبر 23 سے شروع کر رہے ہیں. خواجہ ابراہیم قبایانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف صادر فرمایا، اس بیان میں کہ حق تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اپنے ذات و صفات اور بندوں کے پسندیدہ و ناپسند اعمال کے بارے میں خبر دیا جس میں عقل کو کوئی دخل نہیں. الحمدللہ الذی انعم علینا وہدانا الی اسلام وجعلنا من امت محمد علیہ وآلہ الصلوات والسلام. تمام تعریف ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہم پر طرح طرح کے انعام فرمایا اور ہم کو اسلام کی طرف رہنمائی کی اور محمد علیہ السلام کی امت میں بنایا. واضح ہو کہ انبیاء علیہ السلام کی تمام انبیاء علیہ السلام تمام جہانوں کے لیے سراسر رحمت ہے، چونکہ حضرت حق سبحانہ تعالیٰ نے ان بزرگوں یعنی انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے ذریعے سے ہم ناقص عقل اور کوتاہ علم والوں کو اپنی ذات و صفات کی خبر دی ہے، اور ہماری کوتاہ فہمی کے اندازے کے مطابق اپنی ذاتی اور صفاتی کمالات پر اطلاع بخشی ہے، اور اپنے پسندیدہ و ناپسند کاموں میں امتیاز قائم کر کے ہمارے دنیاوی اخروی منافع و نقصانات کو ممتاز کر دیا. اگر ان بزرگوں کے وجود شریف کا واسطہ درمیان میں نہ ہوتا تو انسانی عقلیں احسان تعالیٰ کے اسباب میں عاجز رہ جاتی اور اس سبحان تعالیٰ کے کمالات کا ادراک کرنے میں ناقص اور قاصر ثابت ہوتی. قدماء فلاسفہ حکماء یونان جو اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے تھے، ثانی حقیقی کے منکر تھے اور اشیاء کو اپنے بیوقوفی کی وجہ سے زمانے کی طرف منسوب کرتے تھے، اور مجادل نمرود جو روئی زمین کا بادشاہ گزرا ہے، حضرت خلیل علیہ السلام سے خالق ارض و سماوات کے ثبوت میں اس کا جھگڑا مشہور ہے اور قرآن مجید میں مذکور ہے، نیز بد نسیم فرعون کہتا تھا، ما علمت لکم من الہ غیری، میں نہیں جانتا کہ میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی اور معبود ہے. اور نیز فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا، لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، اگر تم میرے کسی علاوہ کسی دوسرے کو معبود سمجھے گا تو بادشاہ تو بے شک میں تجھے قید کر دوں گا. اور یہ بھی اس بد نصیب نے حامان اپنے حضور سے کہا، یا حامان و ابن لی یا ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطول الی الہ موسیٰ و انی لاظن کاذبا، اے حامان میرے لیے بہت اونچا مکان بنتا کہ میں آسمان پر چڑھ کر موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو اجاگر کر دیکھوں، کیونکہ میرا گمان ہے کہ وہ جھوٹا ہے. مختصر یہ کہ عقل اس دولت عظمہ یعنی توحید کے اس بات میں قاصر اور بغیر بزرگوں یعنی انبیاء علیہ السلام کی رہنمائی کے اس دولت خانے توحید تک راہ نہیں پا سکتی، اور جب انبیاء علیہ السلام تسلیمات کے پے در پہ تشریف آوری کی وجہ سے ان کی دعوت الحق جو کہ خالق زمین و زماں کی طرف دعوت ہے شہرت حاصل کر گئی، ان بزرگوں یعنی انبیاء علیہ السلام کا کلمہ بلند ہو گیا، تو پھر ہر زمانے کے کم عقل جو سانے کی ثبوت میں مشبشک و تردد رکھتے تھے اپنے برائی اور بد اعتقادی پر مطلع ہو کر بے اختیار سانے کی وجود کے قائل ہو گئے اور تمام اشیاء کو ذات علی کی طرف منسوب کرنے لگے. یہ وہ نور ہے یعنی سانے تعالیٰ کے وجود کا قائل ہونا جو انبیاء علیہ السلام کے انوار سے حاصل ہوا، اور یہ کیسی دولت ہے جو انبیاء علیہ السلام کے دستخوان سے بروکار آئی. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو ان انبیاء پر قیامت تک ابد الاباد تک. اصل میں واقعتاً عقل بہت بڑی نعمت ہے، لیکن عقل کیا کرتا ہے؟ عقل یہ کرتا ہے کہ جو چیز موجود ہے اس کے بنیاد پر، یہ جو چیز معلوم ہے اس کو بنیاد پر جو نامعلوم ہے اس کو معلوم کرے، یہی مطلب وہ کر سکتا ہے. لہذا جس چیز کا کوئی مثال موجود نہیں ہوتا تو عقل وہاں رکھ نہیں جا سکتی، کیونکہ اس میں کوئی چیز موجود نہیں ہے تو کیسے جائے گا. تو اب اللہ جل شانہ کی موجودگی کے بارے میں تو عقل جا سکتا ہے کہ اللہ موجود ہے، کوئی کرنے والا ہے، کوئی فاعل حقیقی ہے جو سارے کام کرتا ہے، اتنا تو عقل کر سکتا ہے. لیکن پھر لے سکے مثلی شین کو کیسے جانے گا، کیونکہ اس کا کوئی مثال موجود نہیں ہے. جب مثال موجود نہیں تو عقل اس میں کیا کرے گا؟ تو یہاں پر عقل کا کوئی کام نہیں چلے گا. ایسی صورت میں پھر جن کو خبر دی گئی ہو, اللہ پاک نے جن کو خبر دی ہو, وہی صحیح بات بتا سکتے, اور وہ انبیاء علیہ السلام ہے, کوئی اور نہیں ہے. اسی وجہ سے قرآن پاک میں ابتداء جو ہمیں بتایا گیا تو ان میں ہمیں مکلف کر دیا گیا, مکلف کر دیا انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کے پیچھے چلنے کا. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. رجال اللہ کا تعارف ہوا کہ رجال اللہ کے ذریعے سے ہم حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں. مغضوب علیہم وہ ہے جو جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں اپنے ضد اور کینے کی وجہ سے, تو ان کا تو ہے یہ ایسا ہے کہ چونکہ وہ مسلوب الہدایت ہے, وہ حق تک پہنچ سکتے تھے لیکن نہیں پہنچنا چاہتے, لہذا وہ محروم ہیں. تو ان سے بھی بچنے کا, اور ان لوگ کا جو ان کی وجہ سے گمراہ ہو چکے ہیں ان سے بھی, اور جو ہدایت کے رستے ہیں جن کو ملے ہیں ان کے ساتھ ساتھ چلنے کا حکم ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. تو ایک تو رجال اللہ کے ہمیں گویا کہ بتایا گیا کہ رجال اللہ کے پیچھے جانا ہے, اور دوسرا کتاب اللہ کے ساتھ تمسک کا بتایا گیا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تو کتاب اللہ کے ساتھ تمسک کا فرمایا گیا. پھر اس کے فوراً بعد جو متقین ہیں ان کی تعریف ہی فرمائی, الذین یؤمنون بالغیب, وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. اب غیب پر ایمان لانے والے عقل کے ساتھ کیسے کریں گے, ایمان کے ساتھ تعلق ہو گیا. تو ایمان تو آپ کو پتہ ہے نا, وہ تو ظاہر مطلب عقل والی بات تو نہیں ہوتی. عقل کے ذریعے سے ایمان مضبوط ہو سکتا ہے, یقین آ سکتا ہے, لیکن ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے اور وہ غیب پر ہے. ہاں جی, اس لیے فقاہت کی جڑ دل میں ہے لیکن اس کی تشریح عقل میں ہے. فقاہت کی جڑ جو ہے وہ ایمان ہے, وہ دل میں ہے, تصدیق بالقلب. ہاں جی, لیکن اس کی جو تشریح ہے, اس کی جو تفصیل ہے, وہ عقل میں ہے. لہذا اگر دل والی بات ساتھ شامل نہ ہو تو عقل کی بات نہیں چلے گی. اس لیے یہاں یومنون بالغیب سے شروع کیا گیا ہے اور بالآخر تو یقینون ختم کیا گیا ہے, تو تشریح جو ہے نا وہاں سے ملے گی. ہاں جی, لیکن یہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ ایمان جب تک حاصل نہیں ہوگا اس وقت تک مطلب بات بنے گی نہیں. تو ایمان تو مطلب ظاہر ہے کہ معصوم کی خبر پر ہوتا ہے نا, تو معصوم یہاں پر انبیاء ہے, معصوم کی خبر پر ہے. تو جو معصوم کی خبر ہے اس کو ماننا, پھر اس کو عقل کے ذریعے سے فالو کرنا. عقل کا استعمال اس میں اتنا ہے کہ معصوم کی خبر میں صحیح طریقے سے پرگوں, بیوقوفی کے ساتھ نہیں, عقل مندی کے ساتھ. عقل مندی کے ساتھ کیا ہے, میرا نفس مجھ پہ سوار نہ ہو, چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو کیا, اور آخرت کے لیے کام کیا. اب آخرت ایمان بالآخرت ہم یوقنون ہے, آخرت کے لیے کام کیا, تو وہ تو بالآخرت ہم یوقنون ایمان کے مطابق اس پہ کام کیا. چونکہ آخرت غیب ہے تو غیب پر ایمان ہوگا پھر اس کے لیے کام کرے گا. ہاں جی, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو بات ہے مطلب یہ ہے کہ جو تشریح ہے اب وہ جو ہے نا وہ عقل کے ذریعے سے ہو سکتی ہے, لیکن اس کی جو جڑ ہے وہ ایمان کے ذریعے سے ہوگی جو دل کے ساتھ ہے. اس لیے دل و دماغ کا اکٹھا آتا ہے, فقاہت کا تعلق دل و دماغ کے ساتھ ہے. اس لیے دل کی طرف بھی فقاہت کا وہ کیا جاتا ہے, نسبت کی جاتی ہے, اور دماغ کی طرف بھی کی جاتی ہے. جیسے کہ نا لہم قلوب لا یفقہون بہا, ان کے دل ہے لیکن اس سے وہ سمجھتے نہیں. یہ نہیں فرمایا کہ ان کے دماغ ہے لیکن اسے وہ سمجھتے نہیں. وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. اب بظاہر تو وہ سنتے ہیں لیکن وہ جو اصل سن رہے ہیں وہ نہیں سن رہے, جس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے وہ نہیں سن رہے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, جو جس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے وہ نہیں سن رہے, جس کا تعلق ایمان کے ساتھ وہ دیکھ نہیں رہے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا, جس کا تعلق ایمان کے ساتھ وہ سمجھ نہیں رہے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ پھر تین چیزوں کا جو ذکر ہو گیا ہے یہ اصل میں ایمان کے ساتھ اس میں تعلق ہے. اس وجہ سے آنکھوں کا وہ دیکھنا جس سے ایمان کی بات نظر آ جائے, اور کانوں سے وہ سننا جس سے ایمان کی بات سمجھ آ جائے, یہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ جو ان کے نہیں ہوتا تو وہ, ہاں جی, مطلب وہ بظاہر تو بینا ہے لیکن اصل میں اندھے ہیں. بظاہر تو وہ سے سننے والے لیکن بہرے ہیں, ٹھیک ہے نا. یا کریم, اس طرح وہ تمام سنی ہوئی باتیں جو انبیاء علیہ السلام کی تبلیغ کے ذریعے تک پہنچی ہے, انہیں حق جل شانہ کی صفات کمال کا وجود, بعثت انبیاء اور ملائکہ علیہ الصلوۃ والتسلیمات و تحیات و برکات کی عصمت, حشر و نشر, بہشت و دوزخ کا وجود اور دائمی ثواب و عذاب, یہ سب چیزیں ان کی مثل اور بہت سی چیزیں جن کو شریعت نے بیان کیا ہے, عقل ان کے ادراک سے قاصر ہے. کیوں؟ یہ غیب سے تعلق رکھتی, ان بزرگوں کے ذریعے سنے بغیر ان کو ثابت کرنے میں عقل ناقص غیر مستقل ہے, چونکہ تعلق اس کا ایمان کے ساتھ ہے. یعنی ایمان کے بعد عقل کا دائرہ کار شروع ہوتا ہے. یعنی وہ عقل جو مفید ہے وہ ایمانی عقل ہے. تو ایمان ہوگا تو ایمانی عقل ہوگا نا, ایمان نہیں ہوگا تو ایمانی عقل کیسے ہوگا؟ پھر تو دنیا ہی عقل ہوگا, دنیا عقل تو اس میں چلے گا نہیں. میں کہہ سکتا ہوں بھائی, ڈاکٹری کا جو عقل ہے وہ انجینئرنگ میں چلے گا؟ وہ انجینئرنگ کا عقل ڈاکٹری میں چلے گا؟ ہے تو دونوں انسان ہے لیکن بہرحال چونکہ ڈومین الگ الگ ہے لہذا کام نہیں کرے گا. تو اس طریقے سے یہاں پر بھی والی بات ہے کہ جو یعنی ایمان کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں وہ ایمان کے ذریعے سمجھ میں آ سکتی ہے. ایمان کی ابتدا ہوگی تو ایمان کس پر ہوگا؟ اس کا بنیاد انبیاء پر ایمان ہے, کیونکہ انبیاء ساری چیزوں کو سمجھانے والے, بتانے والے. جس طرح عقل کا طریقہ حس کے طریقے سے بلند و بالا ہے کہ جس چیز کا حس ادراک نہ کر سکے عقل اس کا ادراک کر لیتی ہے, اس طرح طریقے نبوت طریقے عقل سے بلند و بالا ہے. جو بات عقل کے ذریعے سمجھ میں نہیں آتی وہ نبوت کے ذریعے سمجھ میں آ جاتی ہے, اور جو شخص اس بات معرفت حق کے لیے عقل کے طریقوں سے بالا کوئی رستہ یعنی انبیاء کے رستے کو نہیں مانتا وہ حقیقت میں طریقے نبوت کا منکر ہے, اور بداحت واضح حقیقت کے مخالفت کرتے. لہٰذا انبیاء کے وجود کے بغیر چارہ کار نہیں, تاکہ منہ حقیقی چلے سلطانوں کے شکر کی رہنمائی کر سکے, جو ضروری عقل بھی ہم پر واجب ہے. مطلب دیکھیں نا, جو ہمیں سب کچھ دے رہا ہے تو اس کا شکر کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ تو اس کے بارے میں ہمیں اطلاع ہوگی تو پھر ہم کریں گے نا. تو اطلاع کس کے ذریعے سے ہوگی؟ آپ ملے یعنی انبیاء کے ذریعے سے ہوگی. اور مولا نعمتوں کے عطا کرنے والے جل شانو کی تعظیم کا طریقہ جو کہ علم و عمل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اسی سبحانو کی جانب سے معلوم کر کے ظاہر کرے, کیونکہ اس تعلیم تعالی کی تعظیم جو سبحانو تعالی کی طرف سے حاصل نہ کی گئی ہو تو سبحانو کے شکر کے لائق نہیں ہے, کیونکہ قوت بشری اس کے ادراک میں عاجز ہے, بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سبحانو کی غیر تعظیم کو اس کی تعظیم سمجھ لیتا ہے اور شکر کے بجائے ہجو کی طرف چلا جاتا ہے. مطلب دیکھیں نا, اگر ہم صحیح جانتے ہی نہیں ہیں, ہاں جی, یہ کبھی آپ نے کسی اندھے کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ کسی اندھے کو, ہاں وہ ان کو لوگ لاتے ہیں نا, کھڑا کرتے ہیں مطلب صف میں. اگر لوگ نہ لائے, خود اپنے آپ آ جائے, تو ان کا جو ذہن ہوتا ہے, جو سوچ ہوتا ہے, وہ اپنے طور پہ کوشش تو کرتے ہیں, لیکن وہ اگر قبلہ صحیح نہیں کہ تو اپنے قبلہ صحیح نہیں کر سکتے جب تک کوئی اس کو اور نہ بتائے. قبلہ اس طرف ہے تو اس طرف ہوگا, اس طرف ہوگا. اب اس کو کیسے پتہ چلے گا میں صحیح نہیں کر رہا ہوں؟ تو اس کو پتہ نہیں چل سکتا. تو ایسی صورت میں کوئی اس کو بتانے والا ہو, سمجھانے والا ہو, ان کو جن کی چیز کا پتہ ہوتا ہے, تو جو بھی اس کو سیدھا کرنا چاہے تو اس کے لیے اپنے جسم کو نرم کرتے ہیں, وہ مقابلہ نہیں کرتے اس کے ساتھ. ہمارے مرحبا مسجد میں جو ہوتے ہیں نا, وہ نبینا سا آج ساتھی جو تھے, تو وہ اس طرح کھڑے ہو جاتے تھے. ہاں جی, تو لوگ ان کو ٹھیک کر لیتے تھے, وہ ٹھیک ہو جاتے. تو یہ ہے, یعنی جو حصے ان کی ہیں, کام کر رہی ہے, اس کے ذریعے سے وہ اپنے باقی چیزوں کا بھی سنبھال تو کرتے ہیں. یعنی مثلا آواز کے ذریعے سے, چونے کے ذریعے سے وہ کچھ نہ کچھ ٹھیک کرتے رہتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں بغیر کسی اور کے بتانے کے وہ ٹھیک نہیں کر سکتا. تو یہاں پر بھی مطلب اس قسم کی ہے کہ آپ کو اگر وہ ایک چیز کا پتہ ہی نہیں تو آپ کیسے معلوم کریں گے؟ تو این ممکن ہے کہ جس چیز کو آپ شکر سمجھو نہ شکری ہو, جس کو آپ تعظیم سمجھ لو وہ تعظیم نہ ہو, بے تعظیم ہی ہو. جیسے بڑھیا نے باز کے ساتھ کیا تھا, مولانا روح محمد نے جو واقعہ بتایا نا کہ اس کے چونچ کو کاٹا, اس کے بالوں, اس کے پروں کو کاٹا, وہ یہ تو بڑے بڑے, اس کے ناخنوں کو کاٹا. ہاں جی, تو یہ ظاہر مطلب ہے کہ وہ, اب فرشتے اگر ہمارے مہمان ہو جائے تو ہم کو کیا چیز پکا کر کے لائیں گے؟ سارے وہ جس چیز کو ان کو طلب نہیں تو آپ ان کو دیں گے تو کیا ہوگا؟ تو ہر چیز کا اپنا مطلب ہوتا ہے نا. ان کو تو اگر آپ نے خوش کرنے تو ذکر شروع کر لو, وہ تو اسی سے خوش ہوں گے, خوراک بھی ہے یہ. اس لیے جو ہے نا وہ باقاعدہ ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں, جہاں ذکر ہو رہا تھا دعوت دیتے ہیں, وہ آ جاؤ آ جاؤ ہمارا جو ہے اس میں وہ ہے, تو آتے رہتے ہیں, وہ ذکر کے ارد گرد جمع ہوتے رہتے ہیں. ہاں جی, تو ان کا کام تو یہی ہے نا. اور اگر کوئی گندا کام کرتے تو شیطان کے لیے وہ دعوت ہے. ہاں جی, وہ اس کی طرف آتے رہتے. تو اب یہ ہے کہ مطلب ہر چیز کا اپنا اپنا حصہ ہے اور اپنا اپنا, تو یہاں پر بھی اور حضرت حق سبحانہ وتعالی کی تعظیم حاصل کرنے کا طریقہ صرف نبوت پر موقوف ہے اور انبیاء علیہ السلام کی تبلیغ پر منحصر ہے. الہام جو اولیاء کو ہوتا ہے وہ بھی انوار نبوت سے مقتبس ہے, اور انبیاء علیہ السلام کی مطابعت کے فیض و برکات سے اگر عقل اس معرفت الہی کے معاملے میں کافی ہوتی تو فلاسفہ یونان جن نے عقل کو اپنا مقتدا بنا رکھا ہے ضلالت و گمراہی کے میدان میں حیران و سرگردان نہ رہتے, اور حق سبحانہ وتعالی کو دوسرے کے مقابلے میں سب سے زیادہ پہچانتے. حالانکہ ذات و صفات واجبی جل سلطانی کے بارے میں سب سے زیادہ جاہل یہی لوگ ہیں. اور الہام جو, اچھا یہ بتاتے ہیں کہ اگر عقل اس معرفت کے معاملے کافی تو فلسفہ یونان جنہوں نے عقل کو اپنا مقتدا بنا رکھا ہے دلالت و گمراہی کے میدان میں حیران سرگردان رہتے, اور حق سبحانہ وتعالی دوسرے کے مقابلے میں سب سے زیادہ پہچانتے, حالانکہ ذات و صفات واجبی جل سلطانوں کے بارے میں سب سے زیادہ اس سے جاہل لوگ یہی ہیں کہ انہیں حق سبحانہ وتعالی کو بیکار اور معطل جان لیا ہے, اور سوائے ایک چیز عقل فعال کے کسی چیز کو اس تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کرتے. یہ یونانیوں کا ہوتا نا عقیدہ, عقل فعال, عقل اول, عقل دوم, عقل سوم, مطلب وہ جو نا وہ پھر آخر میں پھر عقل فعال آ جاتا ہے. اب عقل فعال پر سارا کچھ کرتا ہے وہ. ہاں جی, اور وہ بھی ایجاب و استرار کے طور پر, نہ کہ اختیار کے ساتھ. یعنی مطلب یہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جی, اب ایسے ہی ہوگا جو عقل فعال چاہے گا. یعنی گویا کہ اللہ پاک کو نعوذ باللہ من ذالک کا اختیار نہیں اس کو تبدیل کرنے کا. ہاں جی, ہم کہتے ہیں معجزہ, کرامت, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ جل شانہ جو مسبب الاسباب ہے وہ اسباب کے پابند نہیں. اسباب اس کی سنت ہے لیکن وہ اسباب کے پابند نہیں. جب ان اسباب کے خلاف کرنا چاہتا ہے تو کر لیتا ہے, اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. یہ معجزہ اسی لیے ہوتا ہے, معجزہ کی بنیاد اور کرامت کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت واضح ہو جائے, سامنے آ جائے کہ صرف یہ پراپرٹیز نہیں ہیں. اگر پراپرٹیز کو ہم فائنل مان لیں تو عقل فعال والی بات ہو جائے گی. اگر پراپرٹیز کو ہم فائنل مان لیں کہ بس وہی ہوگا جن پراپرٹیز کا ہے, تو پھر کیا ہے, یہ تو وہی عقل فعال والی بات ہو جائے گی. اس میں پھر اللہ پاک کو نعوذ باللہ مزال تبدیل کرنے کی وہ نہیں ہے گنجائش. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں, ایسا نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. عمومی سنت عادیہ اللہ کا جو ہے ہوتا اسی کے مطابق ہے, لیکن جب اللہ چاہے تو اس کو تبدیل کر لیں, اور جیسے اللہ چاہے اس کو تبدیل کر لیں, اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. مردہ واپس نہیں آتا, اللہ چاہے تو لا سکتا ہے. ہاں جی, اس طریقے سے یعنی ہم لوگ جو بھی چیز کرتے ہیں, تو اب یہ کہ چاند دو ٹکڑے کیسے ہو سکتا ہے اور پھر دوبارہ جڑ کیسے سکتا ہے, اسباب کے دائرے میں تو نہیں ہے. لیکن اللہ پاک نے کر دکھایا معجزانہ طور پہ. ہاں جی, عصا موسیٰ علیہ السلام کا, اب وہ جو مطلب ہے کہ جس کو پھینک دیا تو اب اژدہا بن گیا. اژدہا کیا چیز ہے, عصا کیا چیز ہے, دونوں میں کتنا فرق ہے. لیکن اللہ پاک کی قدرت, اب دیکھیں ایسے اژدہا بن گیا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے, اسے بھاگے. تو اللہ پاک نے فرمایا لا تخف, ڈرو نہیں, اس کو پکڑو. تو روایت میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے منہ میں ہاتھ ڈالا, کیونکہ اللہ پاک کا حکم تھا. پھر تو جیسے منہ میں ہاتھ ڈالا تو وہ پھر دوبارہ صاحب بن گیا. یا تو بھاگ رہے تھے اس سے, کیوں, اسباب ٹھیک ہے نا, کیا شدہ تو ظاہر مطلب نقصان پہنچانے والی, تو بھاگے اس سے. نبی تو اسباب اختیار کرتا ہے, لیکن جب حکم ہو کہ اللہ پاک کا مسبب الاسباب کا حکم ہے, تو اسباب کی پھر پرواہ نہیں کی, پھر اس کے منہ میں ہاتھ ڈالا. بس یہی بات ہوتی ہے, نبی ہی اس طریقہ سے گا سکتا ہے کہ اسباب کو بھی اختیار کرو لیکن مسبب الاسباب کو چھوڑو نہیں. مسبب الاسباب کو چھوڑو نہیں. یا اللہ, عقل فعال کے ساتھ ورثر کو مؤثر حقیقی جل سلطان سے ہٹا کر اس کو اپنے تراشیدہ اثر جانتے ہیں, کیونکہ ان فلسفیوں کے نزدیک معلول علت قریبہ کا اثر ہے. یہ جو علت قریبہ ہوگی, علت کی مطلب جو معلول ہے اس کی نسبت اس کی طرف کی جائے گی, اور علت بعیدہ کے لیے وہ معلول کے حصوں میں کچھ تاثیر نہیں جانتے, اور اپنی جہالت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف اشیاء کی نسبت نہ کرنا اس سبحانہ تعالیٰ کا کمال تصور کرتے ہیں, اور اس معطل رہنے کو اس کی تعظیم سمجھتے ہیں, اس کو تنزیہ سمجھتے ہیں. تو وہی والی بات ہے نا, شکر اور ناشکری نہیں سمجھے. اب تنزیہ تو ہے نا آپ اللہ تعالیٰ کی, لیکن تنزیہ کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس کو مقتدر نہ سمجھو. مقتدر تو ہے, جو چیز کرنا چاہے, فعال لما یرید, جو بھی چاہے تو کر سکتا ہے. حالانکہ حضرت سبحانہ تعالیٰ خالق سماوات و ارض کے الفاظ سے اپنی تعریف فرمائے، اپنے رب المشرق والمغرب ہونے کی وجہ سے اپنی مدد فرمائیے، ان بے وقوفوں کو اپنے زوام فاسد کے بنا پر سبحان تعالیٰ کی کوئی احتیاج بھی نہیں محسوس ہوتی، اس لیے وہ سبحان تعالیٰ کے دربار میں سر نیاز خم نہیں کرتے. بس ان کو چاہیے کہ اضطرار و احتیاج کے وقت عقل فعال سے رجوع کرے اور اس سے اپنی حاجت پوری کریں، کیونکہ اپنے تمام معاملات میں اس کی طرف رجوع رکھتے ہیں. بلکہ عجیب بات ہے کہ عقل فعال بھی ان کے فلسفہ کے زوم میں موجب ہے نہ مختار، لہٰذا اس سے اپنی حاجت روائی طلب کرنا بھی غیر معقول بات ہے. وان الکافرین لا مولا لہم، جو کافر ہے ان کا کوئی مولا نہیں ہوتا. آخر عقل فعال کی کیا حیثیت ہے جو اشیاء کا انتظام کرے اور حوادث کو اس کی طرف منسوب کر سکے؟ خود اس کے نفس وجود اور ثبوت ہی میں ہزار و اعتراض ہے، کیونکہ اس کی تحقیق اور حصول فلسفے کے ملمہ کاری کے مقدمات پر مبنی ہے، جو اصول حق اسلامی کے مطابق نہ تمام و ناقص ہے. وہ بڑا ہی بیوقوف ہے جو اشیاء کو قادر مختار جل شانہ کی قدرت سے بے تعلق قرار دے کر اس کو امر موہوم یعنی عقل فعال کی طرح منسوب کرے. بلکہ تو اشیاء کے لیے بھی ہزارہا ننگوار کا موجب ہے کہ وہ فلسفی کے تراشیدہ امر موہوم کی طرح منسوب ہو. بلکہ اشیاء اس بات کے مقابلے میں اپنے فنا ہونے کو زیادہ پسند کریں گے اور اپنے وجود کے ہرگز خواہش نہیں کر کہ وجود کو فلسفی کی ساخت مجہول اور من گھڑت امر کی طرح منسوب کرے، اور اس طرح یہ اشیاء قادر مختار کی قدرت کے انتصاب کے ساتھ سے محروم ہے. کبورت کلے وطن تخرج من افواہم ان یقولون الا کذبا، ان منکرین کے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ بہت باری ہے اور سب جھوٹ بول رہے ہیں. دارالحلب کے کفار اپنی بت پرستی کے باوجود اس جماعت فلسفہ کے سے بہتر حال میں، کیونکہ حضرت حق سبحان تعالیٰ کے سامنے تنگی و تکلیف کی حالت میں التجا کرتے ہیں اور بتوں کو اس تعالیٰ کے حضور میں شفاعت کا وسیلہ بناتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں نا، یعنی مشرکین مکہ جو تھے وہ بھی تو اللہ کو مانتے تھے، لیکن ان کو بڑے کاموں کے لیے سمجھتے تھے، چھوٹے کاموں کے لیے چھوٹے چھوٹے خدا بنائے ہوئے تھے. یہ کام تو یہ کریں گے، گویا کہ وہ بھی تنزیہ کا ایک اپنا معیار بنایا ہوا تھا ان نے، کہ چھوٹے کاموں کی نسبت جو ہے نا بڑے اللہ کے لیے کرنا مناسب نہیں ہے. اس وجہ سے جس وقت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت حالت کفر میں تھے اور غیرت کی وجہ سے مکہ میں نہیں ٹھہرنا چاہتے تھے کہ مطلب جو ہے نا یہاں پر مطلب ہماری حکومت نہیں ہے، ہم آزاد نہیں ہے، تو چلے گئے حبشہ کی حبشہ ہجرت کروں. تو مطلب ظاہر جہاز میں بیٹھ گئے، بڑی کشتی جہاز جو ہوتی ہے اس وقت، ہاں جی اس میں بیٹھ گئے. سمندر میں طوفان آیا، اب طوفان کی وجہ سے جہاز جب اچکولے کانے لگا اور جب ڈوبنے کا نظارہ سامنے ہوا تو جو ملاح تھے وہ بھی مشرک تھے، تو انہوں نے چیخ کے کہا اب بڑے خدا کو پکارو. تو اکرمہ نے کہا کیوں، لات عزہ کو کیوں نہیں؟ نکلا لات عزہ اس چیز کو ہم سے نہیں ہٹا سکتے، یہ بڑی مصیبت ہے، یہ بڑا خدا ہی ہٹا سکتے ہیں. تو اس نے کہا کمال خشکی پر یہ ہمارے کام نہیں آئے، سمندر میں یہ ہمارے کام نہیں، تو ہم ان کو کیوں مانیں؟ خشکی میں بھی کام نہیں ہے، مسلمانوں نے ہمیں شکست دے دی، اور جو ہے نا مطلب یہ کہ سمندر میں بھی یہ کام نہیں آئے تو پھر ہم کیوں ان کو مانیں؟ واپس اب تھے تو سردار، تو ماننا تو ان کو پڑ گیا. تو کشتی واپس ہو گئی، جب واپس ہو گئی تو اسے اتر گئے اور مکہ مکرمہ مسلمان ہونے کے لیے آنے لگے. اتنے میں ان کی جو بیوی تھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے لیے پناہ حاصل کی تھی، تو وہ ان کو لینے کے لیے جدہ کی طرف چل پڑی تھی، کیونکہ ظاہر ہے ان کو پتہ تو چل گیا تھا اس طرح ہو گیا ہے. تو راستے میں ان بڑی بھیڑ ہو گئی، تو انہوں نے کہا جی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے لیے پناہ حاصل کر چکی ہوں، تو آپ میرے ساتھ. بالکل بہت اچھی بات، وہ واپس بھیجی بھی جا رہے. راستے میں چونکہ میاں بیوی تھی تو انہوں نے میاں بیوی کے تعلق کو ظاہر کرنا چاہا، تو انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ والی بات اب نہیں ہو سکتی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت نہ دے. ہاں جی، تو پھر وہ گئے اور ایمان لے آیا، پھر دوبارہ نے کہا کو ہو گیا، بس بات پوری ہوئی. تو مطلب میرا یہ ہے کہ یہ جو بات ہے کہ جو مشرکین مکہ تھے یا یہ مکہ جو ہندوستان کے ہندو ہیں, آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ بات شاید آپ کو بہت کم لوگ معلوم ہوگی, ہندو میں بھی موحد ہوتے ہیں, پتہ ہے آپ کو, ہندوؤں میں بھی موحد ہوتے ہیں اور وہ بہت ہی ڈیٹیل والے موحد ہوتے ہیں. وہ سمجھتے بھائی یہ توحید ان کے عام لوگ کے سمجھ میں نہیں آ سکتے, ان کو ان چیزوں پہ چھوڑو, لہذا ان کسی کو دعوت نہیں دیتے لیکن خود موحد ہوتے ہیں اور باقاعدہ توحید کی بات کرتے ہیں, ایسے ہندو بھی ہیں. ہاں جی, تو اب وہ جو ہے نا اصل بات یہ ہے کہ وہ جو عوام ہے ان کو سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو وسیلہ بنا رہے ہیں ان کو, تو ان چیزوں کی سمجھ ان کو ہے نہیں کہ اگر ان کو سمجھائے تو یہ سمجھے گی نہیں, تو لہٰذا ان کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہاں پر بھی حضرت جو فرما رہے کہ دارالحرب کے کفار اپنی بت پرستی کے باوجود ان فلسفیوں سے بہتر حال میں ہیں کیونکہ وہ حضرت سبحان تعالیٰ کے سامنے تنگی و تکالیف کی حالت میں التجا کر لیتے ہیں اور بت کو اس تعالیٰ کے حضور میں شفاعت کا وسیلہ بناتے ہیں. اور اس سے زیادہ عجیب بات ہے کہ ایک جماعت ان بیوقوفوں کو حکما کہتی ہے, ان فلسفیوں کو, ان کو حکمت کی طرح منسوب کرتی ہے, حالانکہ ان کے اکثر احکام خصوصاً الہیات میں جو ان کا اعلیٰ اور روشن مقصد ہے وہ جھوٹے ہیں, کتاب و سنت کے مخالف ہے. ایسے لوگ پر حکما کا اطلاق کرنا جن کے نصیب میں سراسر جیل مرکب ہے کس اعتبار سے درست ہے؟ ہاں اگر استہزاء و مذاق کے تو ان کو حکما کہا جائے, یا جس طرح کور کو بینا کہتے تھے تو پھر ٹھیک ہے. اصل میں حضرت کو تو بہت زیادہ ہوتا نا, تو اس وقت تو حضرت نے صفائی کرنی تھی پوری. ہاں جی, ان بیوقوفوں میں ایک جماعت ایسی ہے جو انبیاء علیہ السلام کے طریق کو چھوڑ کر ان صوفیہ الہیات کی تقلید میں جو انبیاء علیہ السلام و تحیات کے پیروکاروں میں سے تھے, ان کا طریق ریاضت و مجاہدہ اختیار کیا ہے اور اپنے صفائے وقت صفائے کے قلب کی صفائی کے خیال پر فریفتہ ہو کر اپنے خواب و خیال پر اعتماد کر کے اپنے کشوفی خیالی کو اپنا مقتدا سمجھتے ہیں. ذلو فاذلو, پس خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا. وہ نہیں چاہتے کہ صفائی محض جلائے نفس ہے جو گمراہی کا راستہ ہے, نہ کہ صفائی قلب جس کا دریجہ ہدایت ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا ایمان دل میں ہوتی ہے, ایمان کا مقام کون سا ہے؟ دل میں ہے. تقوی کا مقام بھی دل میں ہے, البتہ تقوی پیدا نفس میں ہوتا ہے, یہ گویا کہ نفس کی مخالفت سے پیدا ہوتا ہے. جو نفس کے اندر جو فجور ہے اس کے مخالفت کوئی کرتا ہے تو تقوی پیدا ہوتا ہے, لیکن ہوتا نفس میں ہوتا دل میں ہے. یعنی اگر اس کی نسبت کی جائے تو اشارہ دل کی طرف ہوگا, کیونکہ تقوی جیسے ہی پیدا ہو جائے تو دل میں پہنچ جاتا ہے. یعنی پیدا ہو رہا جب ہوتا ہے تو نفس کے ساتھ اس کا تعلق ہے, لیکن جیسے پیدا ہو جائے ہو گیا تو پھر وہ کیا کہاں پر ہوتا ہے؟ وہ پھر دل میں ہوئے. اس لیے آپ سے ہم نے فرمایا تقوی ہا ہونا واشار القلب. تو اس طرح ایمان بھی دل میں ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ہدایت بھی دل میں ہوتا ہے. تو ہدایت دل میں ہے لیکن عمل نفس میں ہے, عمل نفس میں ہے. یعنی نفس ہی کو عمل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. گاڑی کوئی چلا رہا ہے تو اس کا پوری ترتیب کدھر ہے چلانے کی؟ اس کا پوری ترتیب ڈرائیور کے دماغ میں ہے. یعنی اس کو چلانے کی پوری ترتیب کہاں پر ہے؟ وہ ڈرائیور کے دماغ میں ہے, لیکن کہ چلانے کے سارے ذرائع گاڑی کے اندر ہیں. اگر گاڑی نہیں ہو, ڈرائیور بہت ذہین بھی ہو اور ہاتھ پیر اس طرح سٹیئرنگ کی طرف, تو لوگ اس کو پاگل سمجھیں گے. تو پاگل بچے نہیں کرتے, ذرا بچے کرتے نا, بچپن میں ہم بھی کرتے, آواز بھی نکالتے تھے. وہ باقاعدہ دوڑتے بھی تھے جیسے ہم گاڑی چلا رہے ہوں. تو یہ جو ہے نا مطلب یہ کہ ڈرائیور کا کیا تھے وہ کیا گاڑی کے چلانے کا سارا نظام یعنی ترتیب کہاں پر ہے, وہ ڈرائیور کے دماغ میں ہے, لیکن گاڑی کا پورا نظام چلنے کا وہ گاڑی کے اندر ہے. اسی طریقے سے گاڑی کو نفس سمجھو اور ڈرائیور کا دماغ دل سمجھو, ٹھیک ہے نا. اب دل میں جو بھی ہدایت آ رہی ہے اس ہدایت کے لیے جو رکاوٹ ہوگی وہ نفس میں ہوگی, تو اس رکاوٹ کو دور کرنا یہ کام ہے, اس کو دور کرنا یہ کام ہے. تو اس وجہ سے محنت نفس پہ ہے, لیکن یہ مطلب یہ نہیں کہ دل سے باہر ہے. کیوں؟ دل اگر نہ ہو تو پھر گمراہی ہو جائے گا. بھائی جس کو راستہ معلوم نہیں ہے گمراہی کس کو کہتے ہیں مجھے بتاؤ, گمراہی کس کو کہتے ہیں؟ گمراہی کہتے ہیں راستہ گم کرنے کو, یہی ہے نا راستہ گم کرنے کو. تو راستہ گم کون کرے گا؟ گاڑی گم کرے گا, راستہ ڈرائیور گم کرے گا. تو گمراہی تو اس میں ہوتی ہے مطلب دل میں ہوتی ہے. تو اگر نفس جو ہے نا مطلب یہ کہ ہو اور دل نہ ہو تو گمراہی ہے نا پھر. تو دل کی صفائی اگر ساتھ نہ ہو تو نفس گمراہ ہے, لیکن دل کو ہدایت مل جائے اور نفس ساتھ نہ دے تو وہ معطل ہے. اسے معطل ہے, وہ کیا کچھ بھی نہیں کر سکتا, صرف رو سکتا ہے, رو سکتا ہے. اور روئے گا بھی اس وقت جب وہ آزاد ہوگا, جب نفس اس کو غلام بنائے گا تو پھر روئے گا بھی نہیں. ہاں جی, تو نفس جس کو کہتے ہیں نفس کیا کرتا ہے, وہ اپنے خواہشات کے جو جالے ہیں وہ آنکھوں کے اوپر ڈال لیتے ہیں. قشاوتوں ولوم عذاب, نفس اپنے خواہشات کے جالے آنکھوں پہ ڈال لیتے ہیں, آنکھ اندھی کان میں وہ ڈال لیتے ہیں تو کان بہرے. ہاں جی, تو یہ اصل بات ہے کہ اس کو دور کرنا ہوتا ہے. یہ نظام ہدایت کو نفس متاثر کرتا ہے, اور نظام ہدایت نفس کی تربیت کا سامان کرتا ہے. ان میں لڑائی ہوتی رہتی ہے, ان میں لڑائی ہوتی رہتی ہے. تبھی تو حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا, کبھی یہ تجھے دبائے کبھی تو اسے دبائے, کبھی یہ تجھے دبائے کبھی تو اسے دبائے. یہ نہیں کہ مطلب تو ہی اس کے سامنے دبتے رہے, یعنی اگر تجھے کسی وقت اس نے دبایا ہے تو گھبرانا نہیں ہے. دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بڑی عجیب بات آ گئی. پہلوانی دنگل کبھی دیکھے؟ دنگل میں کیا ہوتا ہے, سٹیمنا بہت بڑی بات ہوتی ہے. جس کا سٹیمنا ہوتا ہے وہ جیتتا ہے. یعنی آپ اندازہ کر لے کہ یہ جو پہلوان ہوتے ہیں ایک دوسرے کو اتنا سخت سخت مارتے ہیں نا کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ اب اٹھے گا بھی یا نہیں, لیکن اٹھ جاتا ہے, تھوڑی دیر پڑا رہتا ہے, پھر جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ اٹھ جاتا ہے فوراً. اچھا, اور کمال کی بات یہ ان کو مارتے رہتے ہیں, لیکن یہ اس وقت داؤ سوچ رہے ہوتے ہیں, وہ مارنے کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ نہیں کر رہے ہوتے کہ اس وقت وہ سوچنا بند کر لیتے ہیں. اگر وہ اس وقت مار کھا رہا ہے تو اس وقت عین اس وقت وہ سوچ لیتے کہ اس وقت مجھے کیا کرنا ہے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر ایک شخص پسپا ہو جاتا ہے, لیکن اس کا پسپا ہونا جو ہوتا ہے وہ اصل میں جیتنے کا پیش خیمہ ہوتا ہے. کیسے؟ مثال کے طور پر آپ نے اس کو دبا دیا, اور رنگ کے جو رسی ہوتی ہے نا اور رسی کی طرف پینگ دیا تو وہ اپنے آپ کو پینگنے دے گا, کیونکہ اس نے فیصلہ کیا ہے کہ میں جب رسیوں کے ساتھ لگوں گا تو میں اس کے سینے پر دولتی ماروں گا اور یہ پھر بچے گا نہیں. اور پھر ویسے کرتا ہے, اور جو آدمی اس کو پھینک رہا ہوتا ہے اس کے جواب میں ایسے دولتی اس کو مارتا ہے کہ پھر وہ زمین پہ پڑا ہوتا ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نفس کے ساتھ ہماری کشتی لگی رہے گی. بہت سارے لوگ اسی وجہ سے محروم ہو جاتے ہیں ہدایت سے, کہ وہ اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ میں نفس کے ساتھ کشتی لڑ سکتا ہوں. نتیجتاً دو تین مارے جب کا دیتے نا, کہتے بس یہ مجھ سے نہیں ہوتا, یہ کام مجھ سے نہیں ہوتا. اب اس میں پیر کامل کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہمت دلاتے رہتے بھائی کرو کرو, ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے. ہاں جی, یہ ہمت نہ ہارو. لیکن جو مطلب اناڑی ہوتا ہے تو سمجھ لیتا ہے کہ اب میں توڑ نہیں سکتا, اب تو میں نہیں کر سکتا, وہ یہ بات ہے. حالانکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, عجیب و غریب باتیں آ رہی ہیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے آج قوموں کے عروج زوال میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ جس قوم کو شکست ہوئی ہے, یا یہ ہے کہ یہ ذلت اس پہ چاہ گئی ہے دشمنوں کی وجہ, اسی ذلت کی وجہ سے کچھ اچھی باتیں ان میں پیدا ہوں گی مدافعت کی, اور دوسرے میں جو ان کو ذلیل کر رہا ہے ان میں تکبر پیدا ہوگا, ان میں غفلت پیدا ہوگی. کیوں؟ وہ کیوں مطلب آخر وہ اپنے اس سرمستی میں کچھ تو کریں گے نا, تو جب سرمستی میں کچھ کریں گے تو اس وقت ہی غافل ہو جائیں گے. یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ دوسرے قوم کو اٹھنے کا اور اس کو مارنے کا. جس وقت روم والوں کو شکست ہوئی سورہ روم میں, مطلب ظاہر اس کا وہ ہے تشریح موجود ہے, غلبت الروم, تو جو مشرکین تھے وہ ان کے ساتھ تھے, ایرانیوں کے ساتھ تھے دلی طور پر, اور جو مسلمان تھے وہ رومیوں کے ساتھ تھے, کیونکہ علی کتاب تھے اور یہ مشرک تھے. تو مشرکین بڑے خوش تھے کہ ان کو شکست ہوئی رومیوں کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, روم غلبت الروم یہ جو ہے مطلب آیا اتری ہے کہ مطلب ان کو فتح ہوگی, تو مسلمانوں نے باقی اس وقت شرط جائز تھا, تو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ شرط لگائی ان کے ساتھ کہ اتنے عرصے میں یہ جیت جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب بات آئی تو آپ نے فرمایا کہ شرط کی مقدار بڑھا لو, اونٹوں کی تعداد اور دنوں کی تعداد بھی بڑھا دو, کہ مثالوں کی بدعسینی سے مراد یہ کہ یہ 10 تک ہو سکتے ہیں, تو مطلب یہ ہے کہ یہ بڑھا دو. تو انہیں جب بڑھایا تو غالباً 9 سال میں مطلب جو ہے نا ان کا ہو گیا تھا, فتح ہو گیا. تو فتح کیسے ہو گیا تھا؟ یعنی اس حد تک ایرانیوں نے رومیوں کو مارا تھا نا, اس حد تک مارا تھا کہ وہ انتہائی ذلت آمیز شکست کے لیے تیار ہو گئے. لیکن ایرانیوں نے اس پر بھی بس نہیں کیا, ان کو اتنا ذلیل کرنا چاہا کہ بس وہ اس کو جو ہے نا مطلب کہ تم پکڑ کر لاؤ اور یہ کرو وہ کرو, مطلب اپنی عورتوں کو, بس عجیب و غریب مطلب ان کی شرائط تھے, وہ تاریخ میں موجود ہے, بیان کرنے کے بھی قابل نہیں ہے. تو اس پر جو قیصر تھے اس نے خطرناک فیصلہ کر لیا, کہتے بس اب مرنا ہی ہے تو پھر جان مردی کے ساتھ مر جائیں, خام خواب بزدلی کے ساتھ کیوں مرے, جیسے وہ نہیں ہوتا مطلب دیوار کے ساتھ لگانے والی بات, دیوار کے ساتھ لگ گئے. انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے جی آپ جو بھی ہو. تو انہوں نے مطلب اس وقت یہ نشے میں تھے غلبے کے ایرانی, اور اس وقت قیصر درمیان سے غائب ہو گیا اور ان کے ملک کو تلاش کر رہے, ادھر سے نکل گئے اور بڑا لمبا چکر کار کرے, وہ جو ایرانیوں کا جو تخت تھا وہاں پہنچ گیا, وہ لوگ تو ادھر آئے تھے, وہاں تو کوئی انتظام کے لیے نہیں تھا, جا کر ان کا ویسے تاراج کر دیا, ساری چیزوں پر قبضہ کر دیا, ان کی عورتوں کو مطلب وہ کر لیا, پتہ نہیں کیا کیا ان کے ساتھ کر لیا, اور ان کی فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا. پھر ان کے بعد ایسا ان کا روب چھا گیا کہ پھر ان کے سامنے نہیں ٹر سکے, تو مقابلے میں جیت گئے. اب بتاؤ, یعنی بالکل وہ فارمولا کہ جس وقت کوئی قوم گر رہا ہے اس کے اندر اٹھنے کی صلاحیت پیدا ہو رہی ہے, اور جو قوم فاتح ہے اس کے اندر ہی مفتو ہونے کی صلاحیت بن رہی ہے. اب جس نے اس کو سینس کر دیا بس وہی لیڈر ہے, وہی لیڈر ہے. یہ کبھی بھی نہ سمجھو کہ اب شکست مقدر ہو گئی ہے بس کے بعد فتح نہیں ہو سکتا, نہیں. اور یہ کبھی بھی نہیں سمجھو کہ مجھے فتح ہو گیا تو اب شکست نہیں ہو سکتا. یہ باتیں ہیں. تو اس وجہ سے اگر دیکھا جائے تو یہ مطلب پورا ایک نفس کے ساتھ ہماری کشتی ہے. تو کبھی بھی انسان دبے نہیں اس سے. حضرت تعالیٰ رحمۃ اللہ نے اس چیز پہ بڑا کام کیا, اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات بلند فرمائے, بڑا کام کیا ہے. مطلب اس میں یہ والی بات ہے کہ جن کا اور جن کے تصوف کے اصول کو حضرت خواجہ مظہور رحمۃ اللہ نے اپنے اشعار میں بیان کیا ہے, تو ان میں ایک شعر یہ بھی ہے نا کہ اگر پوری نہیں کھا سکتے ہو, پوری نہیں روٹی لے سکتے ہو, تو آدھی تو نہ چھوڑو نا, آدھی نہ چھوڑو. ہاں جی, تو یہ جو ہے نا, مطلب یہ ایک بات ہے کہ اگر تو پورے فتح نہیں پا سکتا تو جتنا جو آدھا فتح ہے وہ تو پا لو نا. مطلب اس کے سامنے ڈیر تو نہ بنو نا, ڈیر تو نہ بنو نا, ڈیر ہو جاؤ. ہمیشہ شکست نفسیاتی ہوتی ہے اصل معنوں میں, باقی شکستیں عارضی ہیں. نفسیاتی شکست بہت خطرناک ہوتی ہے. کہتے حادثہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنے اس کے کانسیکوینسز خطرناک ہوتے ہیں, اثرات حادثے کے اثرات زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. لہذا اگر اثرات سے آپ اپنے آپ کو بچا لیں تو حادثے کو برداشت کر لو گے, مطلب وہ اس سے نکل آؤ گے. تو یہ بات ہے نہ کہ صفائی قلب کا درج ہدایت, اس لیے کہ صفائی قلب انبیاء علیہ السلام کی مطابعت پر موقوف ہے, اور تزکیہ نفس صفائی قلب کے ساتھ مربوط ہے. اس قلب کی حکومت خاص نفس پر ہے, اور قلب کی ظلمت کے باوجود جو کہ انوار الہی کے ظہور کا محل ہے, اگر نفس صفائی حاصل کر لے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے اندھیرے میں چراغ کو روشن کرے تاکہ دشمن ابلیس نے اس کی روشنی میں خوب لوٹ مار کر سکے. کیا مثال زبردست ہے. کیوں, اگر آپ نے مطلب یہ ہے کہ دل والی بات کو مطلب ٹھیک نہیں کیا تو محض نفس کی جو صفائی ہے اسے آپ کا کام نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس سے آپ نے صفائی کی تو کیا کیا, ڈاکوؤں کے لیے راستہ بنا دیا ان کو, جو مطلب ایک وہ آج یعنی کیوں. مختصر یہ کہ ریاض و مجاہدہ کا طریقہ نظر و اصطلاح کے طریقے کے معنی اس وقت اعتبار و اعتماد پیدا ہے جبکہ انبیاء علیہ السلام کی تصدیق سے ملا ہوا ہو جو حق جلالہ کی جانب سے تبلیغ کرتے ہیں. یہ بات کیوں حضرت فرما رہے ہیں, یہ بہت اہم بات ہے. حضرت نے جو بات فرمائی ہے, حضرت نے بات اس لیے فرمائی, اوپر بات چل رہی ہے یونانیوں کا, تو یونانیوں نے بھی نفس کی صفائی کا طریقہ سیکھا تھا, اور نفس کی صفائی کا زبردست طریقہ سیکھا تھا. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ باقاعدہ نفس کے اوپر پورے حکمران ہوتے تھے, وہ جیسے وہ چاہتے تھے ان سے وہ کام لیتے تھے. تو بات تو صحیح, لیکن ہدایت ان کے پاس تھی نہیں, روشنی نہیں تھی ہدایت کی, لہذا اس کو اور چیزوں کے لیے استعمال, دنیا کی چیزوں کے لیے استعمال کر لیتے تھے, کیونکہ عقل ان کا دنیا ہی تھا, عقل ان کا ایمانی تو تھا نہیں. تو ایمانی عقل کی غیر موجودگی کی وجہ سے ان کی صفائی نفس جو ہے وہ استعمال ہو جاتا تھا اس کے لیے, ٹھیک ہے نا. بے عینی جس طرح نفس کی اصلاح نہ ہونے کی وجہ سے قلب کی صفائی نفس کے لیے استعمال ہو جاتی ہے. قلب کی صفائی نفس کے لیے استعمال ہو جاتی ہے. تو اسی طریقے سے جو نفس کی صفائی ہے اگر وہ مطلب ہدایت موجود نہ ہو تو پھر عقل مطلب جو ہے نا وہ ایمانی تو بنتا نہیں. جب عقل ایمانی نہیں ہوگا تو کس کے لیے؟ عقلی دنیا کے لیے استعمال ہوگا نا. تو عقلی دنیا میں پھر کیا چیز ہے؟ ظاہر پھر اس سے وہ اور چیز حاصل کرے گا, اور چیز وہ بھی دنیا ہی ہوگی. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, عجیب باتیں آ جا رہی ہیں. تین چیزیں ہیں نفس کے صفائی کے, حب جا, حب با, حب مال. حب جا, حب با, حب مال. اب دیکھو اگر آپ بعض لوگ آپ دیکھیں گے جن کو جا کا مرض ہوگا اس کے لیے مال بھی لگائیں گے, اس کے لیے اپنے خواہشات بھی کنٹرول کریں گے, لذات بھی ختم کریں گے صرف جاہ کو حاصل کرنے کے لیے. سیاسی لیڈر کیا کرتے ہیں؟ یہ باقاعدہ ان کے یہ چیزیں ہوتی ہیں, یہ اپنے ان چیزوں خواہشات کو قربان کرتے ہیں. مطلب جو ہے نا وہ اس جاہ کو حاصل کرنے کے لیے کہ میں بڑا وہ بن جاؤں, تو ظاہر مطلب ہے کہ اس کے لیے اپنے قربان کرتے ہیں چیزوں کو. حتیٰ کہ ان کو میں سے بہت سارے لوگ کو اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھنا بھی نصیب نہیں ہوتا. کیوں ایسے نہیں ہوتا؟ ہاں جی, کبھی یہ درد ہو رہا, کبھی درد ہو رہا, کبھی یہ, کبھی وہ ان کے گھر والوں کا سارا نظام گڑبڑ ہو جاتا ہے. وجہ یہ کہ ان کو ٹائم ہی نہیں دے سکتے, لیکن وہ برداشت کرتے ہیں. وہ کیا کرے, کہتے جی ہمارا کام ہی ایسا ہے. تو حب جا کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے خواہشات کو قربان کر لیتے ہیں, اپنی مال کو قربان کر لیتے ہیں, پیسے بھی لگاتے ہیں. دوسرے لوگ ایسے ہیں جو باہ کے لیے, اپنے مزوں کے لیے اپنی جاہ کو بھی قربان کرتے ہیں اور اپنے مال کو بھی قربان کرتے ہیں مزوں کے لیے. ایک برگر کو لینے کے لیے میں آپ کو کیا بتاؤں, ہمارے پاس سامنے عجیب عجیب واقع ہوئے. میں ہنگو گیا تھا تو ہنگو میں ہمارے جو رشتے دار تھے ادھر میں بیٹھا تھا, تو وہی ان کے علاقے کا کوئی شخص تھا جو دبئی میں رہتا تھا, تو آئے تھے چھٹیوں پہ. اس سے پوچھا کدھر آپ جانے کے لئے؟ دو بچے بھی ساتھ تھے. انہوں نے کہا چار سدر جانے کے لئے. کس چیز کے لیے؟ کہتے کباب کھانے کے لیے. کباب کھانے کے لیے ہنگو سے کدھر جا رہے تھے؟ ویسے کبھی وہ کباب تھا میں کھلاؤں نا, پتہ نہیں کون سے کباب ہے وہ جس کے لیے ہنگو سے لوگ آتے ہیں, معلوم کچھ ہے؟ بہرحال پھر ہوشیاری بھی ان کی بہت ہوگی. تو خیر بہرحال یہ کہ وہ کباب کھانے کے لیے کہاں جا رہے تھے؟ چار سدا جا رہے تھے. اب یہ کیا تھا, ابھی کتنے پیٹرول خرچ کر رہے تھے, کتنا وقت خرچ کر رہے تھے, کتنے اور چیزوں کو قربان کر رہے تھے, اور کیا کباب لینے کے. تو یہ حب با والے کبھی کوئی مکان کی تعمیر میں پتہ نہیں کیا کیا کرتے. ہاں جی, ان کا جان وہ نخرے ہوتے, سارا کچھ قربان کرتے. کبھی گاڑیوں کا شوق کسی کو ہوتا ہے, ہاں جی, کبھی کسی کو کپڑوں کا شوق ہوتا ہے, کھانوں کا شوق ہوتا ہے. یہ سب ہو بے باقی چیزیں ہیں, لذتوں کی طلب ہے. اس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے اور جا بھی قربان ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتے جو کھانے ہوتے ہیں فنکشنوں میں. تو ایک پیٹو لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی شرم کا خیال رکھتے ہیں, وہ ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں, لوگ ان کے اوپر ہنستے ہیں, لیکن وہ بس. حالانکہ دیکھو وہ کوئی کم مالدار نہیں ہوتے, اس کے مقابلے میں ان کی کتنا کا لیں گے, لیکن اپنی عادت سے مجبور ہوتے ہیں تو ایسا ٹوٹ پڑتے ہیں کہ لوگوں کو ہنسی آ جاتی. ایک دفعہ ہمارے وہاں پر پیاس میں اس طرح کوئی فنکشن تھا, تو چائے پہ بڑا رش تھا. اب لوگ ایک دوسرے سے نکل کے وہ چائے, میرے ساتھ میں نے کہا یار چائے کی اتنی زیادہ قیمت نہیں کہ ہم اس پہ اپنی عزت قربان کر لیں, چلو چلتے میں آپ کو چائے پلاتا ہوں. چائے کا انتظام میرے پاس کمرے میں ہے. کیا ہو جائے گا, کتنا کما لو گے بھائی؟ ایک کپ اگر مطلب 100 روپے کا بھی ہو جائے تو دس کا ہزار کے ہو جائیں گے نا, تو آپ کی عزت اتنی سستی ہے کہ مطلب ہزار روپے سے بھی کم ہے. ہاں جی, تو وہ بڑی عجیب بات ہوتی ہے. وہ ایک دفعہ یہ ہوتا ہے نا انسٹالیشن جس کو ہم کہتے ہیں نا, وہ یہ یونین کا ہوتا ہے. تو یہ علی خان بادشاہ سر تھے, تو یہ انسٹالیشن میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں برتن ٹوٹتے نا, باقاعدہ برتن ٹوٹتے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیک کو جو ہے کوئی اس طرف سے کہیں چلے دوسرے طرف سے کہیں, عجیب افراتفری ہوتی تھی. تو وہ جو ہے نا مطلب یہ کہ وہ بادشاہ سر بڑے باعزت آدمی تھے. تو اس نے اس کے بعد جو تقریر کیا نا بڑے غصے میں کی, کہتے بے اختستہ بستری ہوا, کہتے ایک پسٹری کے لیے تم لوگ اپنی عزت کو اتنا خراب کرتے ہو. آج تو یہ بات ہے, یہ حب با والی بات ہوتی ہے. اس طرح حب مال, تو بعض لوگ حب مال کے لیے اپنی عزت قربان کر لیتے ہیں. یہ نہیں ہوتے کیا ہوتے ہیں ہندو بنیے, چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے. تو یہ لوگ اس طرح ہوتے ہیں, اپنے عزت کو بھی قربان کر لیتے ہیں, اپنے مال کو بھی قربان, نہیں وہ کیا ہوتے ہیں اپنے جاہ کو بھی باہ کو بھی قربان کر لیتے ہیں, مزے بھی نہیں کرتے, اپنے مال اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ نفس ہی کو ختم کر رہے ہوتے ہیں نفس کے لیے. ایک حصہ نفس کو ختم کر دوسرے حصے نفس کے لیے, تو کیا کام ہے, تو کیا ہوا, ہدایت نہیں ہے نا. تو جب ہدایت نہیں ہوتا تو پھر یہ حالت ہوتی ہے. مختصری کی ریاضت و مجاہدے کا طریقہ نظر استدلال کے طریقے کے معنی اس وقت اعتبار و اعتماد پیدا کر سکتے ہیں جبکہ انبیاء علیہ السلام کی تصدیق سے ملا ہوا ہو جو حق جل شانہ کی جانب سے تبلیغ کرتے ہیں اور سبحانوں کی تائید ان کو حاصل ہے. ان بزرگوں کا کارخانہ ملائکہ معصومین کے نزول کی وجہ سے دشمن لین کے قید و مکر سے محفوظ ہوتا ہے, جیسے کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, اے ابلیس بے شک میرے خاص بندوں پر تیرا کوئی غلبہ نہیں ہوگا. ان انبیاء کے لیے وقت کی دولت ہے اور دوسروں کی دولت میسر نہیں. اس بدنصیب لعین کے دام سے رہائی اس وقت تک متصور نہیں جب تک ان بزرگوں کی مطابعت کو لازم نہ سمجھا جائے اور ان انبیاء علیہ السلام کے نقش قدم پر نہ چلا جائے. محال است سعدی کے راہ صفا, تواں رفت جز در پہ یہ مصطفیٰ, سعدی محال ہے کہ ملے راہ مستقیم جب تک نصیب ہو نہ غلامی مصطفیٰ. سبحان اللہ, افلاطون جو فلاسفہ کا رئیس ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, یہاں پر کچھ نوٹ ہے کہ یہ حضرت کے مکتوبات شریف میں تصرف ہے, یہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں موسیٰ علیہ السلام ہے. کہتے ہیں بعض لوگوں نے کوشش کی ہے حضرت کے مکتوبات شریف میں تصرف تاکہ بدنام ہو جائے اور مطلب لوگ اس سے وہ اس سے بنے. عیسیٰ علیہ السلام کی دولت وحشت پائے ہوئے اپنی نادانی کی وجہ سے اپنے آپ کو ان سے مستغنی سمجھ کر ان کا گردیدہ نہیں ہوا اور برکات نبوت سے بیرمن نہیں ہوا. ممن لم یجد له نورا فمالو من نور. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ, اور بے شک پہلے ہمارا وعدہ مرسلین بندوں کے حق میں صادر ہو چکا ہے کہ وہ غالب رہیں گے اور یقین ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا. عجب معاملہ کے فلاسفہ کی ناقص عقل مبدا میں اور معاد میں بھی طرز نبوت کے نقیض اور مقابل ہیں. ان فلاسفہ کے حکام ابھی رنس کے حکام کے مخالف ہیں. ان کا ایمان نہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست ہے, نہیں آخرت کے ساتھ. وہ عالم کے قدیم ہونے کے قائل ہیں, حالانکہ تمام علم مذاہب کا اس بات پر اجماع ہے کہ عالم ماہ تمام ارضا کے حادث ہیں. اس طرح فلاسفہ آسمانوں کے پٹ جانے, ستاروں کے جڑ جانے, پہاڑوں کے ریزے رزوں اور دریاؤں کے مجتمع کر بھی جانے کو, جن کا قیامت کے دن واقع ہونے کا وعدہ ہے, قائل نہیں ہے. اور وہ حشر ارشاد کے بھی منکر ہے, ان سے قرآن کا بھی انکار کرتے ہیں. ان فلسفے سے متاخرین جنہوں نے اپنے آپ کو آل اسلام کے زمرہ میں داخل کر لیے وہ بھی اپنے فلسفی اصول پر اتنے جمع ہوئے کہ آسمان و ستار اس کے مثل چیزوں کے قدیم ہونے کے قائل ہیں, ان کے فنا و ہلاک نہ ہونے کا حکم لگاتے ہیں. ان کی خوراکی نسل قرآن کی تکذیب, ان کا رزق دین کی ضروریات کا انکار ہے. عجب قسم کے مومن ہیں کہ خدا اور رسول پر تو ایمان لاتے لیکن جو کچھ خدا اور اس کے رسول نے فرمایا اس کو قبول نہیں کرتے. اس سے بڑھ کر سبات اور بیوقوفی کیا ہوگی. اس جماعت نے اپنی عمر کو علم منطق کے سیکھنے اور سکھانے میں صرف کر دیا جو خطۂ فکری سے محفوظ ہے اس بارے میں بڑی دشواری اٹھائی. اور جب یہ لوگ ذات و صفات اور افعال واجبی جلستان تک پہنچے تو اپنے حواس کو بیٹھے اس آلے کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا جس کو خطا سے بچانے والے سمجھتے تھے. وہ دیوان کی علم میں گمراہی کے بیابان میں بھٹک گئے جس طرح کوئی شخص سالہ سال تک آلت حرب تیار کر لے مگر جب جنگ کا وقت ہے تو اس کے چکے چوٹ جائیں اور ہاتھ پاؤں بیکار ہو جائے اور آلت حرب کو استعمال نہ کر سکے. منطق ایک آلہ ہے عقل کے استعمال کا جس کے ذریعے سے صحیح اور غلط کو معلوم کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر ہدایت نہ ہو تو یہی چیز پھر اسی میں لگے رہیں گے, ایک کیل بن جائے گا, اس سے اصل فائدہ نہیں اٹھایا جا سکے گا. عام طور پر لوگ فلسفہ کے علوم کو مکمل اور سچے جانتے ہیں اور خطا و غلطی سے محفوظ کا آج کل سائنس کے ساتھ ہے. یہ سائنس کو خطا سے مطلب وہ جو ہے نا وہ پاک سمجھا جاتا ہے. حالانکہ سائنس تو کلم کل کہتا ہے کہ میں تدریجی ہوں, میں جو ہے نا وہ مطلب متغیر ہوں, میں تبدیل ہوتا ہوں. مسلسل سائنس کی ڈیفینیشن ہی ہے. ہاں جی, لیکن کہتے نہیں نہیں, وہ جیسے کوئی کہتا ہے کہ بھائی یہ تو میں تو کچھ بھی, کہتے نہیں نہیں تیرا کچھ نہ کہنا یہ بہت بڑی بات ہے, تو سب نے تو سب سے بڑا ہے. ہاں جی, تو یہ اس قسم کی بات لوگ سائنس کے ساتھ کرتے ہیں. حالانکہ سائنس کی ڈیفینیشن یہی کہ وہ تو آبزرویشن ایکسپیریمنٹس پر ہے, اور اگر چیز تبدیل ہو جائے تو اس کا اوپینین بھی تبدیل ہو جائے گا. لیکن نہیں, جو سائنٹسٹ ہوتا ہے ایک طرف یہ باتیں پڑھتے بھی ہیں پڑھاتے بھی ہیں, لیکن جس وقت اصل بات آ جاتی ہے تو پھر چھوڑ دیتے ہیں. وہی کہنا بس, جس وقت اس کے استعمال کا موقع آ جائے تو پھر چھوڑ دیتے ہیں. تو اس اچھا, جن میں عقل کو استقلال صرف ان علوم پہ, اگر بالفرض ہم اس بات کو تسلیم بھی کر لیں تو یہ بات صرف ان علوم میں صادق ہے جن میں عقل کو استقلال غلبہ حاصل ہو. تو ایسے علوم ہمارے بحث سے خارج ہیں, وہ لایان بے فائدہ کے دائرے میں داخل ہیں. اور یہ علوم آخرت کے ساتھ جو کہ دائم اور کوئی تعلق نہیں تھے انہیں نجات اخروی ان کے ساتھ وابستہ ہے. کلام تو ان علوم کے بارے میں جن کے ادراک میں عقل عاجز اور قاصر ہے, اور وہ ترک نبوت کے ساتھ وابستہ ہے, اور نجات اخروی اس سے مربوط ہے. اصل بات یہ ہے کہ نماز, آپ سب نے فرمایا اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو. مجھے بتاؤ, اگر آپ سسلم یہ نہ فرماتے اور آپ سسلم نماز کا طریقہ نہ بتاؤ بتاتے تو عقل کے ذریعے سے آپ کیسے نماز کو معلوم کر سکتے ہیں؟ طریقہ بتاؤ مجھے. اب عقل کی بات دیکھو, خبر ہے سجدہ بہت اونچا مقام ہے, اور نماز کے اندر بہت اونچا مقام یہی ہے سجدہ ہے, ٹھیک ہے نا, مان لیا. اب عقل کہتا ہے کہ سجدے جتنے زیادہ ہوں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا. اب ایک رکعت کے اندر اگر کوئی ایک دو رکعت دو سجدوں سے زیادہ کرے تو کتنی نماز کا ثواب بڑھ جائے گا؟ بڑھے گا کیا, وہ جو موجود ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو اب یہ عقل کے ساتھ آپ کیسے اس کو سمجھیں گے, ثابت کریں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کا ماننا, اب یہ عقل سے ثابت ہو سکتا ہے کہ بھائی جب چیز غیب پر ہے تو غیب پر ایمان کے ساتھ جو تعلق ہوگا تو غیب کے بارے میں جو خبر بتائے گا اس کی بات ہی میں کامیابی ہوگی, یہ عقل سے ثابت ہو سکتا ہے. مطلب ہر چیز کا اپنا ایک ٹائپ ہوتا ہے نا, تو جس ٹائپ کی چیز ہے اس ٹائپ کا اس کے لیے سولوشن ہوگا. تو اب یہ والی بات ہے کہ جب ہم نے کہا بھائی جو جس کا تعلق غیب کے ساتھ ہوگا تو وہ اسی کی بات تب صحیح ہو سکتی ہے جس کو اس غیب کا پتہ ہوگا, جس کو اس غیب کے بارے میں بتایا گیا ہوگا. تو نماز چونکہ اللہ پاک کی طرف سے آئی ہے تو اللہ پاک نے جس کو بتایا ہوگا وہی بتا سکتا ہے. تو اللہ پاک نے تو انبیاء کرام کو بتایا ہے, تو اب انبیاء کرام جو ہمیں نماز کا طریقہ بتائے گا وہی ٹھیک ہوگا. اس کو ہم عقل سے نہیں جان سکتے. حجت الاسلام غزالی رحمۃ اللہ اپنے رسالہ منقد عن الضلال میں فرماتے کہ فلاسفہ نے علم طب اور علم نجوم کو سابقہ انبیاء علیہ السلام کے صحیفوں اور کتابوں سے چوری کیا ہے, اور دواؤں کے خواص وغیرہ کو ان کے ادراک سے عقل سے قاصر انبیاء علیہ السلام پر نشر کتاب اور صحیح وسائل کیا ہے، اور علم تہذیب اخلاق کو صوفی الہی کی کتابوں سے جو کہ ہر زمانے میں پیغمبر کی امت میں اپنے جھوٹے مسائل کو راج کرنے کے لیے چوری کیا ہے، بس ان کے تین معتبر علم تو چوری کیے ہوئے ہیں، ان کے خبط اور بیوقوفی جو علم الہی اور ذات الصفات و افعال واجبی کے بارے میں ان نے کیے وہ ایمان باللہ ایمان بالآخر میں سو قرآن کے مخالف ہیں۔ اس کا مختصر بیان اوپر گزر چکا ہے۔ باقی رہا علم ہنسا بغیر جو ان کے ساتھ ایک گونہ خصوصیت رکھتا ہے، اگر یہ علم کامل و سچا بھی ہو تو کیا کام آئے گا، اور آخرت کے کون سے عذاب و بال کو دور کرے گا؟ مطلب یہ کہ دیکھو نا، ایک بہت بڑا اسٹرانمر ہے، کوئی عیسائی ہے یا یہودی ہے یا کوئی ہے، تو اس کو ہم بڑا اسٹرانمر تو مانیں گے لیکن جنت ہی مان سکتے؟ یہی سوال تو مجھ سے کیا گیا تھا، آئنسٹائن کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو میں نے کہا بہت بڑا سائنسدان تھے، بڑا نام کمایا تھا، بڑی سائنس کی خدمت کی تھی۔ ہاں جی، اس کو بہت زبردست سائنسدان کہا جا سکتا ہے، اب میں اس سے زیادہ کیا تعریف کر سکتا تھا، بات تو یہی تھی۔ تو اس میں ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر مجھے کہتا ہے کہ وہ جنت جائے گا، میں نے کہا یہ میرا ڈومین ہی نہیں، میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، یہ تو اللہ پاک کا کام ہے، تو اللہ پاک نے جو اصول بنائے ہوں گے اس کے مطابق جائے گا۔ تو اگر ایمان اس نے قبول کیا اور مجھے پتہ نہ ہو تو ٹھیک ہے، آپ بتا دیں، میں خوش ہو جاؤں گا کہ مسلمان تھا اور اس کی وجہ سے جنت جائے گا۔ کہتے کیا ایمان لانا اس کے لیے ضروری ہے؟ ہاں جی، ایمان لانا کیا اس کے لیے ضروری ہے؟ تو میں نے اس کے لیے بتایا ان کو، کہتے نہیں وہ جو حدیث جو قرآن سے ٹکراتا ہو اس کو ہم نہیں مانتے۔ پھر مجھے غصہ آ گیا، حالانکہ میرے استاذ تھے، تو پھر مجھے غصہ آ گیا، میں نے کہا کہ آپ کو ساری عمر نیوٹران پروٹان میں گزری ہے، آپ کیا کسی مولوی صاحب کو نیوٹران پروٹان پہ بات کرنے دیں گے؟ آپ کیا کہیں گے اس کو؟ کہیں گے تم اس چیز کو جانتے ہی نہیں اور آپ کی بات صحیح ہوگی، کیونکہ اس کو نہیں جانتا ہوگا اور ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن اگر حدیث کے بارے میں تم بات کرو گے تو ہم ان کے ساتھ ہوں گے، تمہارے ساتھ نہیں ہوں گے، کیونکہ اس نے ساری عمر حدیث میں گزاری ہے، تو نے کہاں گزاری ہے، تجھے کیا پتا حدیث کا؟ حدیث کے بارے میں تو ہم بخاری جانتے تھے، وہ کہہ سکتے ہیں قرآن سے ٹکراتا ہی نہیں ٹکراتا، تم کون ہو درمیان میں بات کرنے والے؟ تو اس پر دوسرا مجھے وہ ٹیچر کہتا ہے، شبیر صاحب اپنے دماغ کو ذرا وسیع کر لو، تھوڑی سی وسعت اس میں لاؤ۔ میں نے کہا مجھے اتنا تنگ نظر رہنے دے کہ کم از کم کافر ہوئے مسلمان میں فرق کر سکوں، اس سے زیادہ میں وسیع وسعت نظری چاہتا نہیں ہوں، کیوں میں خطرے میں چلا جاؤں گا، بس مجھے اتنا تنگ نظر رہنے دے کہ میں کافر اور مسلمان میں فرق کر سکوں۔ تو اب یہ اس قسم کے لوگ ہیں، اب سائنسدان ہے نا، اور کیا ہے ان کے پاس، اور کیا چیز ہے؟ سائنسدان ہے نا، مانتا ہوں میں سائنسدانوں کو، سائنسدانی میں ان کا شاگرد ہوں، سائنسدانی میں میں ان کا شاگرد ہوں، لیکن دینیات میں ان کو نہیں مانتا، دینیات میں میں ان کو کچھ بھی نہیں مانتا، ان کا فیڈ ہی نہیں ہے، جیسے میں کسی ڈاکٹر کو انجینئر نہیں مانتا تو کوئی بری بات ہے، یا انجینئر کو ڈاکٹر نہیں مانتا کوئی غلط بات ہے، جس طرح یہ ہے تو اس طرح ان کو بھی میں بس ٹھیک ہے، ڈاکٹر مانتا ہوں، انجینئر مانتا ہوں، سائنسدان مانتا ہوں، لیکن ان کو دینیات کا ماہر نہیں مانتا ہوں، اس کے لیے میں جو خصوصی حضرات ہیں اسپیشلسٹ ہیں ان کو مانتا ہوں۔ تو بس یہی چیز ہے جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، اور کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہاں پر بھی بات آ گئی کہ اگر یہ ٹھیک بھی ہو تو کیا ہوا بھائی، اس کا کیا ہوا، مطلب آخرت میں کیا کام آیا اس کا؟ ہاں اگر آخرت کی کمائی بھی ساتھ ہو تو پھر یہ بڑی بات ہے، بس ٹھیک ہے جی، الحمدللہ، یہ اسلام کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اچھا، علامت اعراضی تعالیٰ عن العبد اشتغال بما لا ینیہ، تعالیٰ کا بندہ سے اعراض کرنے کی علامت یہ کہ بندہ بیکار و لو کام مشغول ہو جاتا ہے، ہر چیز بآخرت بکار ما لا ینیہ، جو آخرت میں کام نہ ہے وہ لغو لا ینیہ، اور المنطق جو فکر صحیح اور فکر سقیم میں امتیاز کرنے کا ایک آلہ ہے جس کو غلطی سے محفوظ رکھنے والے کہتے ہیں، ان فلاسفے کے کام اگر نہیں آیا ان کے مقصد اعلیٰ میں ان کو غلطی اور خطا سے نہیں نکال سکا تو پھر دوسروں کے کیسے کام آئے گا، اور دوسروں کو غلطی سے کیسے بچا سکے گا؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ بعض لوگ جو فلسفہ کے علوم سے دلچسپی رکھتے اور فلسفی تصویلات ڈکوس لو پر فرفت آئے, یہ لوگ ان کو حکمہ جان کر انبیاء علیہ السلام کے معنی سمجھتے ہیں, بلکہ ممکن ہے کہ جھوٹے علوم کو سچا جان کر انبیاء علیہ السلام کی شریعت پر ترجیح دیں. آزن اللہ سبحانہ عن الاعتقاد السوء. ہاں جب لوگ ان کو حکمہ سمجھیں گے, ان کے علم کو حکمت کہیں, تو ضرور اس بلا میں مبتلا ہو جائیں, کیونکہ حکمت سے مراد کسی شے کا وہ علم ہے جو نفس الامر کے مطابق ہو. بس وہ علم جو حکمت کے مخالف ہوں گے وہ لا محال نفس امر کے بغیر مطابق ہوں گے. عرض کہ انہوں ان کے علوم کی تصدیق سے انبیاء علیہ السلام اور ان کے علوم کی تکذیب لازم آتی ہے, کیونکہ دونوں علم ایک دوسرے کے نقیض ہیں اور ایک دوسرے کی تصدیق سے ایک کی تصدیق سے دوسرے کی تکذیب لازم آئے گی. اب جس کا جی چاہے وہ انبیاء علیہ السلام کی ملت کو اختیار کرو جل شانوں کے گروہ سے ہو جائے اور نجات پا جائے, جو چاہے فلسفی بن جائے اور شیطان کے گروہ میں داخل ہو جائے اور ہمیشہ کے لیے ضیاکار اور نا امید ہو جائے. اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے, فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, ان اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها ويستغيثوا غاثكم بما ان كانوا ليشفوا الرجوع بئس الشراب وساءت مرتفقا. اب میں آخری بات کرتا ہوں اس کے بارے میں, فرق وعظ میں اور مکتوب میں کیا ہوتا ہے. وعظ جنرل چیز ہوتی ہے, اس میں سب لوگوں کا خیال لگا جاتا ہے, اور مکتوب میں صرف اس شخص کا خیال لگا جاتا ہے جس کو لکھا جا رہا ہے, لہذا وہ خاص ہوتا ہے. اب اگر اس کی کوئی خاص بیماری ہے تو اس بیماری کو دور کرنے کے لیے اس پہ بڑا زور دیا جاتا ہے, تو جو اس میں مبتلا نہیں ہے تو اس کو ساری باتیں بتانا ضرورت نہیں ہوتی اس کی, بلکہ بعض دفعہ نقصان بھی اس کو ہو سکتا ہے. تو ایسی صورت میں یہ جو باتیں ہم نے کی یہ کچھ خاص باتیں ہیں, خاص باتوں سے مراد ہے کسی کی ضرورت تھی اس کی. عام باتیں ہم اس کو اس لیے نہیں کہتے کہ یہی چیزیں جن کی حضرت نے بڑی رد کی ہے اس کو ہم دین کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. مثلا منطق کو دین کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, علم کلام میں استعمال ہوتا ہے, تو ظاہر مطلب ہے کہ پھر یہ کہ مطلب ہم لوگ عقل کو جو فلسفے کا بنیاد ہے اس کو ہم دین کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. فقاہت اسی سے آتا ہے, درایت اسی سے آتا ہے, تو لہذا ہم لوگ یہ بات کر سکتے ہیں کہ جنرلی ہم یہ باتیں اس طرح نہیں کریں گے باقی لوگوں کے سامنے, بلکہ کہیں گے کہ یہ ان لوگوں کے لیے, یہ متشدد باتیں ان لوگوں کے لیے جو متشدد ہے. دوسری طرف منفی ضربی منفی مساوی جمع, غلط کو غلط کہنا صحیح ہے, سمجھ میں نے بات, غلط کو غلط کہنا صحیح ہے, صحیح کو غلط کہنا غلط ہے, غلط کو صحیح کہنا غلط ہے, صحیح کو صحیح کہنا صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو لہذا ہم جو ہے نا ہم کہتے ہیں کہ یہ باتیں جن کے اندر دوسری طرف ہے, فلسفے کے اوپر اتنا اعتماد ہے کہ ہم انبیاء علیہ السلام کی باتوں کی گویا کہ تخفیف کرتے ہیں, ان کو کم سمجھتے ہیں, تو ان کے لیے پھر ایسی زبان چاہیے. اور جن کے اندر یہ مرض نہ ہو تو پھر یہ بات میں نے کیوں کی بتاتا ہوں, یہ بھی مجھے سامنے کی برکت ہے ماشاء اللہ. حضرت کے ایک مکتوب شریف میں میں نے پڑھا کہ کسی کو لکھا تھا کہ یہ شاعری کا وقت نہیں ہے, اس پہ اپنا وقت نہ لگاؤ, یہ ایسا بڑی نصیحت کی ہم نے پڑھا ہے یہ مکتوب شریف, آپ میں سے بعض کو یاد ہوگا. میں حیران ہوں کہ میں نے کہا ہم بھی شاعری کرتے ہیں, ہمارے بڑے بڑے حضرات گزرے ہیں وہ بھی شاعری کرتے ہیں, تو کیا حضرت کو ذوق نہیں تھا شاعری کا؟ یہ پتہ نہیں کچھ اس قسم کی باتیں جب ذہن میں آ رہی تھی. حضرت کی طرف سے باقاعدہ اطلاع آ گئی کہ یہ کسی خاص موقع کی بات تھی, یہ ضروری نہیں ہے کہ تمہارے لیے بھی ہو, یہ کسی خاص موقع کی بات تھی, یہ ضروری نہیں کہ تمہارے لیے بھی ہو. پھر تو بعد میں الحمدللہ مجھے ثبوت مل گیا کہ حضرت نے باقاعدہ اپنے شیخ کی رباعیوں کی تشریح کی تھی, رباعیات حضرت جو ہے نا وہ باقی باللہ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی رباعیات کی باقاعدہ کتاب ہے حضرت کی اس پر. تو مطلب یہ کہ وہ کسی خاص موضوع کے لحاظ سے بات ہو رہی تھی, تو اس سے سیکھ کر میں بات کر رہا ہوں کہ یہ جو تیز لہجہ ہے یہ ان کے لیے ہے جن کا دوسری طرف تیز لہجہ ہے. ہاں جی, جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں ان کے لیے پھر ایسے لوگ ایسی باتیں چاہیے ہوں گی. جو معتدل لوگ ہیں اور شریعت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں, ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, میتھمیٹیشین ہیں, سبحان اللہ, ہمارے سروں کے تاج, ہم ان کے مخالف نہیں ہیں, نہ ان کی ہجو جوئی کہہ سکتے ہیں, نہ ان کو غلط کہیں گے, نہ ان کو. ہاں جی ٹھیک ہے, مطلب ظاہر بڑے اچھے نیک لوگ موجود ہیں, میتھمیٹیشینس, سائنسدان, ہاں جی بہت ماشاء اللہ اعلیٰ کے اعلیٰ لوگ موجود ہیں. علامہ اقبال بھی فلسفی تھا, لیکن جب سمجھ گیا, مولانا عبد الماجد دریابادی بھی فلسفی تھا لیکن جب سمجھ گیا بالکل بدل گیا. اور جب خطوط لکھنے شروع کیا حضرت مطانوی رحمت صاحب کو, نے فرمایا کمال ہے, کیا ظلم ہے کہ آپ کو کسی نے فلسفی کہا ہے, میں تو آپ کو عاشق کہوں گا. کیا ظلم ہے کہ لوگ نے آپ کو فلسفی کہا. سمجھ آگے نہیں بات, بدل گیا نا. بقول حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ نواب صاحب, نواب کیسر صاحب کے بارے میں فرمایا کہ بھائی ان کی مرسیڈیز کو دیکھ کے پریشان نہ ہو جانا, برف جب پگھل جاتی تو پھر وہ پانی ہوتا ہے, پھر وہ برف نہیں ہوتا. برف جب پگھل جائے تو پھر وہ پانی ہوتا ہے, پھر وہ برف نہیں رہتا. تو اس طریقے سے جب کوئی بدل جائے, ان کی احوال بدل جائے, تو پھر وہ دوسرے ہوتے ہیں, پھر وہ ایسے نہیں ہوتے. تو ہمارے لیے مطلب ظاہر ہے یہ نہیں کہ ہم سب کے سامنے یہ چیزیں رکھیں اور کہیں کہ دیکھو نا یہ اس طرح میڈیٹیشن بھی ٹھیک نہیں, سائنسدان بھی ٹھیک نہیں, فلسفی بھی ٹھیک نہیں, یہ بھی ٹھیک نہیں, وہ بھی ٹھیک نہیں. پروفیسر مغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فلسفی تھے, مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے تھے, سید تھے, حضرت ان کا بہت اکرام کرتے تھے, فلسفے کے پروفیسر تھے, تو کبھی تشریف لائے, حضرت ان کا بہت اکرام کرتے تھے. ظاہر ہے مطلب ان کے اندر کوئی چیز ہوگی نا جس کی وجہ سے حضرت ان کے اکرام کرتے تھے. حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ کے اندر یہ بات تھی کہ وہ صلاحیتوں کا بہت خیال رکھتے تھے. جن کے اندر جو صلاحیت ہوتی تھی نا, ان صلاحیتوں کا بہت خیال رکھتے تھے, ان کا صحیح استعمال, اس پر کافی توجہ دیتے تھے. ان کی بعض باتیں ایسی ہیں کہ جو متشدد حضرات ہیں دوسری طرف کے, وہ ان کو شاید عجیب لگیں گی, لیکن نہیں. میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. پروفیسر مصر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ تشریف لائے حضرت کے پاس, ان کے رشتے دار کوئی بچی تھی جس نے ایف سی میں بہت اچھے نمبر لیے تھے, وہ بڑی دیندار تھی, فیاض بردے دار تھی, تو وہ کو ایجوکیشن کی وجہ سے میڈیکل کالج میں داخلہ نہیں لینا چاہتی تھی, اور ان کے اپنے گھر والے وہ بھی دیندار تھے لیکن وہ ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے, اور کوئی کو ایجوکیشن کے بغیر کوئی میڈیکل کالج تھا نہیں, تو وہ ان کو کہتے تھے کہ داخلہ لے لو. تو حضرت سے پوچھنے کے لیے مصر شاہ صاحب آئے تھے کہ ہم ان کو کیا بتائیں. تو حضرت نے فرمایا جواب دینے سے پہلے مجھے استخارہ کرنے دیں. تو حضرت نے استخارہ کی, اور استخارہ کا جب جواب حضرت بتا رہے تھے, اس وقت بھی اتفاقاً میں حضرت کے پاس موجود تھا. یعنی پہلا واقعہ بھی میرے سامنے ہوا اور دوسرا واقعہ بھی میرے سامنے ہوا. تو حضرت نے ان سے فرمایا استخارہ میں تو یہ بات آئی ہے کہ احتیاط کے ساتھ ان کو میڈیکل کالج میں داخلہ ملنا چاہیے, لینا چاہیے. اب ہم تو ایک سائڈ کے لوگ تھے نا, تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ حضرت نے کیسی بات فرمائی. اعتراض نہیں, نہ سمجھنے کی وجہ سے, یہ جیسے کوئی بات سمجھ میں نہ آئے ایسی بات کہ کیسے حضرت نے فرمایا. حضرت کی برکت سے جواب آیا. جواب یہ آیا کہ لڑکی جو ہے یہ پردہ دار ہے, حیا دار ہے, اگر یہ ڈاکٹر بن جائے تو کتنی عورتوں کے لیے حیا کا ذریعہ بن جائے گی, کیونکہ بیمار تو عورتوں نے بھی ہونا ہے نا, تو عورتوں کے لیے وہ لیڈی ڈاکٹر چاہیے ہوتی ہیں. اگر لیڈی ڈاکٹر نہ ہو تو پھر مرد ڈاکٹر ان کے علاج کریں گے, تو ان کی حیا تو گیا. मुझे खूब याद है जब मेरे बीवी को दांत का दर्द था जर्मनी में, तो मैं कैसे मारा मारा फिर रहा था कि कोई लेडी डॉक्टर डेंटिस्ट मुझे मिल जाए वहां पर, तो मिल नहीं रहा था। तो मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था, मैंने बल्कि उस जो पीए थी उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मैंने कहा जरा मेरे लिए डॉक्टर ढूंढे, तो उसने कहा कि नहीं मिली। तो मैंने कहा कैसे तुम लोग तरक्की याफ्ता हो, तो मतलब यह कि लेडी डॉक्टर यहाँ के औरतों के बड़े हकूक हैं और आप कहते हैं कि तो मतलब लेडी डॉक्टर ही नहीं है, ये कैसे आप लोग के मुझे ना वो तरक्की हो रही है वो, ये मेरे गुस्से में उनको भी कहा, तो उसकी आंखों में आंसू है। उसने कहा ये तुम लोग को गलत किसी ने बताया है, यहां औरतों को वो हकूक नहीं मिल रहे हैं जो समझते लोग। मतलब ये उसकी बात है, कहते ये वो औरतों को यहां हकूक वो नहीं मिल रहे जो कि जो लोग समझते हैं कि हमने उनको दिए हैं, नहीं ऐसा नहीं है। हाँ जी, तो अब बात ये फिर मुझे मिल गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, मिल गई कहीं से बस, फिर ठीक है, फिर उनसे मैंने उनका इलाज करवाया। तो मतलब मेरे ये है कि देखें जरूरत पड़ गई तो मुझे जर्मनी में भी इसका मसला जरूरत पड़ गई, तो यहां तो मुझे जरूरत पड़नी पड़नी है। तो अब ये देखो कि अगर हम हयादार बच्चियों को दाखिल नहीं करेंगे तो फिर ब्याह वाले आएंगी, तो ब्याह मर्द में औरत में तो कोई फर्क नहीं, फिर तो औरतें औरतों का तो माया गया। तो मैंने कहा देखो ना इतनी सारी बातें मौजूद थी लेकिन मेरे गलत सोच की वजह से, ना जानने की वजह से मैं इसका निगेटिव सोच रहा था, और मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग को ये बातें समझ में नहीं आएंगी उनको समझाया ना जाए तो। हाँ जी, तो ये वाली बात मैं इसलिए अर्ज करता हूं कि ये इस किस्म की बातें होती हैं, हालात के लिहाज से चीजें तब्दील हो जाती हैं। तो इस वजह से ये जो मकतूब शरीफ है इसको उस कॉन्टेक्स्ट में लिया जाए कि ये फलसफे की जो अंधी तकलीद है उसका जवाब है, और साइंस की जो अंधी तकलीद है उसका जवाब है, ये आम लोगों का जवाब नहीं है, मुफ्ती मुजीब रहमान साहब का जवाब नहीं है, या जो मतलब शरीयत को मानने वाले लोग हैं उनका जवाब नहीं है। हाँ जी, ये तो ऐसे लोग है जो कि जेल मुरक्कब में मुबतला होते हैं, जानते नहीं लेकिन ये नहीं जानते कि हम नहीं जानते, ऐसे लोगों का जवाब है, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला हम सबको इसकी बरकत नसीब फरमा दे, उसके मुताबिक अपने आप को दुरुस्त करने का अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमा दे। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। لا إله إلا الله 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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللہ اکبر اللہ لا الہ الا اللہ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد برج اللہم رب حاضر دعوت وصلہ بکامات محمد لا إله إلا الله 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 صلى الله محمد رسول الله لا اله الا هو 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 اللهم صل على حق 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 الله 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 اللهم صل على سيدنا مولانا उसका देखे ना मस्जिद का بسم الله الرحمن الرحيم سلام على عباد الذين اصطفى سلام المرسلين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وانزل ما قدر مقرب عندك اللهم رب هذه الدعوه القائمه والصلاه النافذه صل على محمد وارض عني رضا لا تسد بعد وبدا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد وارحم محمد وعلى محمد كما صليت وباركت ورحمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وازواج ذريتك كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وازواج ذريتك كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ازواج ذريتك كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ازواج ذريتك كما باركت على ال ابراهيم كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي وازواج امهات المؤمنين وذريته وال بيته كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وترحم على محمد وعلى ال محمد كما ترحمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ترحم على محمد وعلى ال محمد كما ترحمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم تهنا على محمد وعلى ال محمد كما تهنت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم سلم على محمد وعلى ال محمد كما سلمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وبارك وسلم على محمد وعلى ال محمد وارحم محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت ورحمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد النبي الامي كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى ال محمد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد صلاه تكون لك رضا ولوجدا ولهك اداء واتي الوسيله والفضل المقام محمد الذي واتى واجزي ان ما هو اهله واجزي ابزر ما جزيت نبيا قومي ورسولا امتي وصلى على جميع اخواني من النبيين والصالحين يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد النبي الامي وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال بيتك ما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل علينا اللهم بارك على محمد وعلى ال بيتك ما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك علينا صلوات الله وصلاه المؤمنين على محمد النبي الامي اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى ال بيتك وعلى ال محمد كما جلت على ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وصلى الله على النبي الامي التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله التحيات الطيبات والصلوات الله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله التحيات الطيبات والصلوات الله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله التحيات المباركات والصلوات الطيبات الله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله بسم الله بالله التحيات الله والصلوات الطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اسال الله الجنه اعوذ بالله من النار التحيات لله زكاه الله طيبات الصلوات الله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله بسم الله بالله خير اسماء التحيات الطيبات الصلاه لله الصلوات لله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا والنساتيات الله عليه وفي السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم اغفر لي واهدني التحيات الطيبات الصلوات ملك الله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته بسم الله التحيات الله صلوات الله زكاه الله السلام على النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين شهد الله الا شهد ان محمد رسول الله التحيات الطيبات الصلوات زكاه الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات الطيبات الصلوات زكاه الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا رسول السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات الصلوات الله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات الله الصلوات الطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا رسول التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله بسم الله والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم حسن فرجي ويسر لي أمري اللهم إني أسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك وتمام مغفرتك اللهم أعطني كتاب يميني اللهم غشني برحمتك وجنني عذابك اللهم ثبت قدم يوم تزل في الأقدام اللهم اجعلنا مفلحين اللهم افتح اقفال قلوبنا بذكرك واتمم لنا نعمتك واسمع لنا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اعطي نفسا ما تؤتي عبادك الصالحين اللهم احيني مسلما ومتني مسلما اللهم اعز بالكفر التوفيق والق في قلوبهم الرعب وخالق بين كلمتهم وانزل من لديهم رزقك وعذابك اللهم اعز بالكفر تعالى الكتاب المشركين الذين يشهدون اياتك ويكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك ويتعدون حدودك ويدعون معك الى اخر لا اله الا انت تبارك وتعالى تم يقول الظالمون علوا كبيرا اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات واسلم ذاتهم واسلم واسلم ذات بينهم والي بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الايمان والحكمه وثبتهم على مله رسولك واعوذهم من يشكر نعمتك التي انعمت عليهم وان يفدي يدك الذي اعدتهم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم اله الحق سبحانك لا اله غيرك اغفر لي ذنبي واسر لي امري انك تغفر الذنوب لمن تشاء وانت الغفور الرحيم يا غفار اغفر لي يا توبة الي يا رحمن ارحمني يا عفو عني يا رب ربي يا رب يا رب اعوذني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وتوب لي حسن عبادك يا رب اسالك من خير كل يا رب افتح لي بخير واختم لي بخير وقنا السيئات من تقي سيئاتك ومزن في قدر همتا وذلك هو الفوز العظيم اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله إليك أرجو الأمر كله أسألك الخير كله وأعوذ بك من الشر كله بسم الله الذي لا إله غيره اللهم عزب عن الهم والحزن اللهم بحمدك انصرفت وبذنبي اعترفت اللهم إلهي وإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب إله جبرائيل وميكائيل وإسرافيل أسألك أن تستجيب دعوتي فأنا مستر وتعصمني في ديني فإني مسلم مبتلا وتنالي في رحمتك فإني مسلم وتنفي عني الفقر فإني متمسك اللهم إني أسألك بك بحق السائلين عليك فإن للسائل عليك فإن للسائل عليك حقا أيما أهل عبد أو مات من أهل البر والبحر تقبلت دعوتهم واستجبت دعاهم وتش أن تشركنا في سال ما يدونك فيه وأن تشركهم في سال ما ندوك فيه وأن تعافين وإياهم وأن تقبل منا ومنهم وأن تجاوز عنا وعنهم فإننا آمنا بما أنزلت واتبعنا رسوله فاكتبنا مع الشاهدين اللهم آت محمد وسيلة وجل في المستفين وجل في المستفين محبة وفي آلين درجة وفي المقربين ذكرى اللهم هديني من عندك وافد علي من فضلك واسبع علي من رحمتك وأنزل علي من بركاتك اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم اللهم إني أسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناسعة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وإرفان أهل العلم حتى ألقاك اللهم إني أسألك مخافة تخجرني عن محاسبك حتى أعمل بطاعتك وأعمل أستحق برزاك وحتى أناسك بالتوبة خوفا منك وحتى أهلك لك النسية حياة منك وحتى أتوكل عليك في الأمور كلها وحسن ظني بك سبحان خالق النور اللهم لا تهني فجاء ولا تأخذنا بغتة ولا تغفلنا عن حكم ولا وسيا اللهم أنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم وجعل الإمام نورا وهدى ورحمة اللهم زكني من ما نسيت وعلمني من ما جهلت وارزقني التلاوة وانا الليل وانا النهار واجعل حجتي يا رب العالمين اللهم أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيت بيدك أتقلب في قبضتك وأصدق بلقائك وأؤمني بوعدك أمرتني فعصيت ونهيتني فأتيت هذا مكان العائز بك من النار لا إله إلا أنت سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم لك الحمد لك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أعوذ بك برزاك من سخطك ومن عافتك ومن عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم إني أعوذ بك من نزل ونزل أو نضل أو نظلم أو نظلم ويظلم علينا أو نجهل ويجهل علينا أو أذل وأضل أعوذ بنورك وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات وأشرقت له الظلمات وصله علي أمر الدنيا والآخرة أن تحل علي غضبك وأن تزل علي سخطك ولك عتبة ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم واقعة كواقعة الوليد اللهم إني أعوذ بك من شر عميل السيل والبغي السهول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله عليه وسلم.